فلسطین کی قومی اتحاد کی حکومت کی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز، وزیراعظم کی جانب سے بھرپور تعاون پر حماس کے نائب سربراہ اسماعیل ہنیہ کا شکریہ۔ شام کے خلاف امریکی سربراہی میں نام نہاد داعش مخالف اتحاد کی سازش، ترکی نے دہشت گردوں کی ٹریننگ میں تعاون کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا۔ عراق نے وزیر خارجہ اور ممتاز سیاسی و مذہبی رہنما مقتدی صدر کے بیانات، ملک میں بیرونی زمینی کارروائی کی بھرپور مخالفت پر زور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبرنامے کے ساتھ۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahar.tv۔ لیجیے آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ نینو ٹیکنالوجی اور تجارت کے زیر عنوان بین الاقوامی اجلاس آج سے تہران میں شروع ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس اجلاس میں، جو اس سلسلے کا تیسرا اجلاس شمار ہوتا ہے، ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ اس دو روزہ اجلاس کا بنیادی مقصد نینو ٹیکنالوجی کے اقتصادی پہلوؤں سے لوگوں اور خصوصاً ماہرین کو آگاہ کرنا ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری، مینجمنٹ، ٹیکنالوجی، سلامتی اور مارکیٹنگ جیسے موضوعات اس دو روزہ اجلاس میں زیر بحث آئیں گے۔ اس اجلاس میں ماہرین اور سرمایہ کاروں کے درمیان بحث اور تبادلہ خیال اور ایک دوسرے کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے طریقہ کار اور راہوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ماہرین اور نینو ٹیکنالوجی سے تجارتی بنیادوں پر فائدہ اٹھانے، نیز سلامتی اور مارکیٹنگ کے امور میں دلچسپی لینے والوں کو اس ٹیکنالوجی کی خصوصیات اور فوائد سے آشنائی، تہران اجلاس کے ایجنڈے میں شامل جملہ موضوعات ہیں۔ فلسطین میں قومی اتحاد کی حکومت نے باضابطہ طور پر اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور غزہ کی سرحدی گزرگاہوں کا کنٹرول بھی اتوار سے یہ حکومت سنبھال رہی ہے۔
فلسطین کی قومی اتحاد کی حکومت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے ملحقہ غزہ کی گزرگاہوں کو کنٹرول کرنے سے مربوط عملی اقدامات اپنے آخری مرحلے میں ہیں، اور اتوار سے یہ ذمہ داری فلسطین کی قومی اتحاد کی حکومت کو سونپ دی جائے گی۔ فلسطین کی قومی اتحاد کے نائب وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اتوار سے فلسطینی حکومت کے فنی ماہرین غزہ کی گزرگاہوں پر آمد و رفت اور بلڈنگ مٹیریل کی درآمدات کی نگرانی کریں گے۔ اس درمیان فلسطین کی قومی اتحاد کی حکومت کا پہلا اجلاس ایک ایسے وقت غزہ میں ہوا کہ قومی اتحاد کی حکومت کو ناکام بنانے کی صہیونی حکومت کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹس نے لکھا ہے کہ اسرائیل نے قومی اتحاد کی حکومت کی تشکیل کا دنیا کے بیشتر ملکوں کی جانب سے خیر مقدم کیے جانے کے بعد اب اسرائیل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ فلسطین کی قومی اتحاد کی حکومت کو تسلیم کر لے۔ غزہ میں فلسطین کی قومی اتحاد کی حکومت کے پہلے اجلاس میں، جس میں حماس کے سینئر رہنما بھی موجود تھے، غزہ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی، غزہ کی گزرگاہوں کی تعمیر نو اور ان کو کنٹرول کرنے، غزہ کا محاصرہ مکمل طور پر ختم کیے جانے کے سلسلے میں کوششیں جاری رکھنے اور باہمی اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ غزہ میں فلسطین کی قومی اتحاد کی حکومت کے اجلاس کے بعد اس حکومت کے وزیر اعظم رامی حمداللہ نے حماس کے نائب سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے قومی اتحاد کی حکومت کے ارکان کے لیے غزہ کے دورے کے لیے آسانیاں فراہم کرنے اور اس حکومت کے ارکان کے ساتھ حماس کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ فلسطین کی قومی اتحاد کی حکومت کے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت طے شدہ معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ معاہدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام کی ہر طرح سے خدمت کی جائے گی اور حکومت اس سلسلے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گی۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے 23 اپریل 2014 کے قومی آشتی کے سمجھوتے کے بعد گزشتہ 2 جون کو رام اللہ میں فلسطین کی قومی اتحاد کی حکومت کی تشکیل کا اعلان کیا تھا۔ فلسطین کی قومی اتحاد کی حکومت کی تشکیل پر صہیونی حکومت نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور اس نے اس حکومت کو ناکام بنانے کے لیے 8 جولائی کو غزہ پر 50 روزہ جنگ مسلط کر دی تھی، لیکن فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کی جانب سے 50 دن تک بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیے جانے کے بعد صہیونی حکومت پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی اور وہ اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہ کر سکی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینیوں کی مکمل اور حتمی کامیابی اور فتح باہمی اتحاد اور استقامت کے ذریعے ہی ممکن ہوگی۔
روس نے فلسطین کی قومی وحدت پر مبنی حکومت کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک باضابطہ بیان میں فلسطین اور فلسطینی گروہوں کے درمیان اتحاد کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز جاری ہونے والے اپنے بیان میں غزہ میں قومی وحدت پر مبنی فلسطینی کابینہ کے اجلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے ایک تاریخ ساز واقعہ قرار دیا ہے۔ اس بیان میں غزہ میں فلسطین کے قومی اتحاد کی حکومت کے اجلاس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس اہم اقدام کا مقصد غرب اردن اور غزہ میں حکومت اداروں کی سرگرمیوں کے آغاز کے لیے حالات کو سازگار بنانا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینی گروہوں کے اتحاد و یکجہتی کے بغیر فلسطینی امنگوں کی تکمیل اور صہیونی حکومت کے ساتھ فلسطینیوں کے اختلافات کا منصفانہ حل ممکن نہیں ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ماسکو اپنی جانب سے فلسطین کی قومی اتحاد کی حکومت کے ساتھ دوستانہ روابط کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ماسکو میں فلسطین کا سفارت خانہ 1989 سے کام کر رہا ہے اور روس نے فلسطین کو ایک خود مختار اور آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کر رکھا ہے۔ سرزمین شام کو تکفیری عناصر کے وجود سے پاک کرنے کے لیے فوج اور عوامی رضاکاروں کی مشترکہ کارروائیاں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شام کے مختلف مقامات پر ہونے والی فوجی کارروائیوں میں مسلح دہشت گرد عناصر کی ایک بڑی تعداد ماری گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ القلمون میں القاعدہ سے وابستہ جبہت النصرہ کے دہشت گردوں کے ایک حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق 60 مسلح دہشت گردوں کو فوج اور عوامی رضاکار دستوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ مارے جانے والوں میں محمد احسان حربا نامی انتہائی خطرناک اور صفاق دہشت گرد بھی شامل ہے۔ دوسری جانب الباب اور حلب کے نوا میں کوئرس ایئرپورٹ کے پاس داعش کے ٹھکانوں پر شامی فضائیہ کے حملوں میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ اور دسیوں تکفیری دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ہومس اور ادلب میں بھی فوج کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں میں دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد ماری گئی ہے۔ دوسری جانب عین العرب المعروب کوبانی کے 30% علاقے پر داعش سے وابستہ دہشت گرد عناصر کا قبضہ ہو گیا ہے۔ امریکہ نے کوبانی میں داعش کے خلاف 9 مزید حملوں کا دعویٰ کیا ہے، تاہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دعووں کے برخلاف ترکی کی سرحد پر واقع کرد آبادی والے اس شہر کی جانب داعش کی پیش قدمی جاری ہے اور داعش سے وابستہ دہشت گرد عناصر انتہائی بے دردی کے ساتھ عام شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ترکی کے سیکیورٹی فورس جو بظاہر داعش کے خلاف اتحاد میں شامل کوبانی سٹی کی تباہی اور عام شہریوں کے قتل عام کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ترکی کے ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں صرف اسی وقت حرکت میں آتی ہیں جب کوبانی کے نہتے اور بے گناہ لوگ پناہ کی تلاش میں ترکی کی سرحد کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق سینکڑوں کرد باشندے اس وقت اپنے گھروں میں محصور ہیں اور اگر ان کی نجات کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تو شہر پر قبضے کے بعد داعش کے صفاق دہشت گردوں کے ہاتھوں ان کا قتل عام یقینی ہے۔ ترکی نے امریکہ کی طرح شام کی حکومت کے نام نہاد اعتدال پسند مخالف گروہوں کی اسلحہ جاتی اور تربیتی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے اس اقدام کا مقصد شام میں انقرہ کے مفادات کی حفاظت بتایا گیا ہے۔
امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان میری ہارف نے اعلان کیا ہے کہ ترکی نے شامی حکومت کے مخالف نام نہاد اعتدال پسند گروہوں کی اسلحہ جاتی اور ٹریننگ کے شعبوں میں مدد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ امریکی فوج کا ایک وفد آئندہ ہفتے ترکی کا دورہ کرے گا جو اس سلسلے میں ترک حکام سے مذاکرات کرے گا۔ دریاسنا بیرون ملک مقیم شامی حکومت کے مخالفین کے اتحاد کے سربراہ ہادی البہرا نے جمعے کو ترکی کے شہر استنبول میں اس بات کی درخواست کی ہے کہ دہشت گرد گروہ فری سیرین آرمی کو ہتھیاروں سے لیس کیا جائے۔ شامی حکومت کے مخالف اتحاد کے سربراہ نے داعش کے خلاف امریکی اتحاد سے کہا ہے کہ وہ شام میں صرف داعش کے خلاف کارروائی کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ بشار اسد کی حکومت سے بھی جنگ کرے۔ ترکی ان ملکوں میں شامل ہے جو پچھلے 3.5 سال سے شام کے بحران کو ہوا دینے میں پیش رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے دہشت گرد عناصر ترکی کے ہی راستے شام میں داخل ہوتے ہیں اور ترکی کی سرحدی سیکورٹی فورس کے اہلکار اپنی سرحدوں پر شام میں داخل ہونے والے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں۔ دہشت گرد گروہوں کے افراد خاص طور پر داعش کے عناصر بہت ہی آسانی کے ساتھ شام اور ترکی کی سرحدوں پر آمد و رفت کرتے ہیں، جبکہ داعش گروہ کے زخمی ہونے والے عناصر کا ترکی کے اسپتالوں میں علاج ہوتا ہے۔ ان حالات میں نام نہاد اعتدال پسند مسلح دہشت گردوں کو ٹریننگ دینے اور انہیں مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس کرنے میں ترکی کی جانب سے امریکہ کا ساتھ دیا جانا اگرچہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن امریکی حکام کی جانب سے اس سلسلے میں پہلی بار ایسا بیان سامنے آیا ہے۔ اس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ بشار اسد کی حکومت کے مخالف ممالک دہشت گردوں کی کھل کر اور مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ شام کے بحران کو 3.5 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد ان ملکوں نے اب دہشت گردوں کو اچھے اور برے دہشت گردوں میں تقسیم کر کے اس طرح سے اپنے مفادات کی حفاظت اور تکمیل کی کوشش شروع کر دی ہے۔ شامی حکومت کے مخالف ممالک کی نگاہ میں برے دہشت گرد وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے اب انہی ملکوں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، جنہوں نے ان کی تشکیل اور انہیں مسلح کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اب وہ صرف انہی ملکوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں رہ گئے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ دہشت گرد اب ان ملکوں کے مفادات کے لیے بھی خطرہ بن گئے ہیں۔ اور اچھے دہشت گرد یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بقول اعتدال پسند مسلح دہشت گرد گروہ وہ دہشت گرد ہیں جو مغربی اور عرب ملکوں کے مقرر کردہ اہداف اور مقاصد کی راہ پر ہی گامزن ہیں اور شامی حکومت کے خلاف سرگرم ہیں۔ یہ وہ دہشت گرد گروہ ہیں جو شام میں بشار اسد کی حکومت کو گرانے کے مغربی اور بعض عرب حکومتوں کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور مسلح گروہوں کو ہتھیاروں سے لیس اور انہیں ٹریننگ دینے کے بارے میں ترکی کی جانب سے امریکہ کا ساتھ دینے کا عمل دہشت گرد گروہوں کی ایسی ہی تقسیم بندی کے قالب میں انجام پا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ داعش کا ایک مذہبی لیڈر ابو حنزلہ ترکی کی جیل سے جمعے کو رہا کر دیا گیا ہے۔ داعش کے اس نام نہاد مذہبی سرغنے کو گزشتہ برس کے آخر میں گرفتار کیا گیا تھا۔
عراق میں غیر ملکی فوجیوں کی تعیناتی کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم جعفری نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں غیر ملکی فوجی اڈے بنانے یا بیرونی افواج کی تعیناتی کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتے۔ رشیا اليوم ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ابراہیم جعفری کا کہنا تھا کہ عراق دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات میں اپنے فروغ کا خواہاں ہے، لیکن کسی بھی ملک کو فوجی اڈے بنانے یا اپنے فوجی عراق میں تعینات کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ عراق کے وزیر خارجہ نے ایران اور دیگر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا کہ عراق ایران اور دیگر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عراق کے تعلقات کو فروغ دے کر ہی آپسی مسائل و مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ ابراہیم جعفری نے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع جیسے اہم محکموں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دونوں محکموں کے لیے جلد ہی مناسب افراد کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ عراقی وزیر خارجہ ابراہیم جعفری نے بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ داعش کے حملوں کے تعلق سے ترکی کے موقف کے بارے میں دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ترکی کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ داعش کے خلاف مؤثر قدم اٹھائے۔ عراق کے ممتاز سیاسی رہنما مقتدی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ عراق کا خیر خواہ ہے، نہ ہی اسے عراقی عوام سے کوئی ہمدردی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں صدر دھڑے کے لیڈر مقتدی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عراق کی مسلح افواج داعش کے حملوں کا مقابلہ کرنے کی پوری توانائی رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے بہانے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مداخلت کا بنیادی مقصد عراق کو تقسیم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکیوں سے بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ مقتدی صدر نے دہشت گرد گروہ داعش کے مقابلے میں عراقی فوج کی کامیابیوں کی بھی قدردانی کی اور کہا کہ عراقی عوامی فورسز نے بھی 15 دن سے کم کے عرصے میں کئی علاقے دہشت گردوں سے واپس لینے کے بعد عراقی فوج کو واگزار کر دیے ہیں۔ مقتدی صدر نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا کہ جن علاقوں میں عالم اتحادی فوجی موجود ہیں عراقی فورسز وہاں کارروائی نہیں کریں گی۔ مقتدی صدر نے اپنے بیان میں شمال عراق کے صوبے نینوا کو داعش کے دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے حکومت اور فوج کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کو ضروری قرار دیا۔ لکھنؤ میں شیعہ آل انڈیا شیعہ علماء کانفرنس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سرور حسین۔
ہندوستان میں شیعہ مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے لکھنؤ میں ہندوستان بھر سے علماء اکرام کی کثیر تعداد نے یکجا ہو کر اظہار خیال کیا۔
ہندوستان میں شیعہ مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے اور شیعہ مسلمانوں کو ان شعبوں میں قوی بنانے کے غرض سے لکھنؤ میں آل انڈیا شیعہ علماء کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہندوستان بھر سے علماء کرام و زاکرین اہل بیت کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور موجودہ دور میں قوم کے تعلیمی معیار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے مزید بہتر بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ساتھ ہی سماجی، اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مقررین نے آپسی اختلافات اور نظریے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یکجا ہو کر اپنے حقوق حاصل کرنے کی پرزور سفارش کی۔
اس لیے ہمیں یقینی طور کے اوپر سیاست میں قدم رکھنا چاہیے اور جو ہمارے لوگ ہیں سیاست میں ان کو ہم قوی بنائیں، وہ اور مضبوط ہوں تاکہ ہماری آواز اور مضبوطی سے وہ حکومتوں تک پہنچائیں اور ہماری نمائندگی حکومتوں میں ہو سکے۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
پاکستان کی سرزمین پر امریکی ڈرونز کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے شمال مغرب میں واقع قبائلی علاقے شمالی وزیرستان پر امریکی ڈرون کے ایک تازہ حملے میں 4 افراد مارے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حملے میں تیرا کے علاقے میں 2 راکٹ فائر کیے گئے۔ امریکیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکہ کا یہ 6ٹا ہوائی حملہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ ہوائی حملے ایک ایسے وقت کیے جا رہے ہیں کہ پاکستانی فوج شمالی وزیرستان کے علاقوں کو دہشت گردوں کے وجود سے پاک کرنے کی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ پاکستانی عوام میں امریکہ کے ان حملوں کی بابت خاصی بے چینی پائی جاتی ہے، جبکہ حکومت اسے عالمی قوانین کے منافی اور پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے خلاف اقدام تصور کرتی ہے۔ امریکہ میں پولیس کے تشدد آمیز اقدامات پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہروں کا اہتمام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے پولیس کے ہاتھوں سیاہ فاموں کو جان بوجھ کر قتل کیے جانے کے واقعات کے خلاف فرگوسن میں مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرے کے دوران بلوا پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، اس کے باوجود یہ مظاہرے پرام طریقے سے ختم ہوئے۔ فرگوسن میں مظاہرے سے پہلے سینٹ لوئس شہر کے لوگوں نے بھی مسلسل دوسری رات پولیس کے تشدد آمیز اقدامات کے خلاف مظاہرے کیے۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ مظاہروں کا اہتمام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ فرگوسن شہر میں پولیس کے تشدد آمیز اقدامات کے خلاف یہ مظاہرے 13 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔ یہ مظاہرے سینٹ لوئس شہر میں پولیس کے ہاتھوں دوسرے سیاہ فام نوجوان کے قتل کے واقعے کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ سینٹ لوئس میں پولیس کے ہاتھوں 2 سیاہ فام امریکی نوجوانوں کا قتل، فرگوسن میں سیاہ فام امریکی نوجوان مائیکل براؤن کے قتل کے 2 مہینے کے بعد ہوا ہے۔ 2 ماہ قبل سیاہ فام امریکی نوجوان مائیکل براؤن کو بھی سفید فام پولیس افسر نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، کہ جس پر ریاست میسوری کے شہروں سمیت امریکہ کے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ روسی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ یوکرین کی حکومت اور دونیسک کے علیحدگی پسندوں کے درمیان علاقے میں حد بندی کے سمجھوتے پر دستخط ہو گئے ہیں۔
اس سمجھوتے پر دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد دستخط ہوئے ہیں۔ سمجھوتے کے مطابق دونوں فریق اپنے درمیان حدود کا تعین کریں گے۔ دونیسک میں مخالفین کے رہنما الیگزینڈر زاخار اور چنکو نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونیسک اور کیف کے درمیان ہونے والے حد بندی کے سمجھوتے کے مطابق یوکرین کی فوج دونیسک کے کئی علاقوں میں جملہ پیسکوف شہر سے نکل جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ یوکرینی فوج پیسکوف شہر سے ہی دونیسک شہر پر توپخانوں سے حملے کرتی تھی۔ اس درمیان لوہانسک میں بھی مخالفین کے ایک رہنما الیکسی کاریاکین نے بھی کہا ہے کہ اس علاقے کے حکام بھی سرحدوں کی تعین کے لیے یوکرینی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرینی حکومت کی رضامندی کے بعد لوہانسک میں بھی حد بندی کے سمجھوتے پر دستخط ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ دونیسک اور لوہانسک علاقوں نے گزشتہ مئی کے مہینے میں یک طرفہ طور پر یوکرین سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد یوکرین کی حکومت نے ان علاقوں کے علیحدگی پسندوں کو کچلنے کے لیے فوجی کارروائی کی تھی۔ مشرقی یوکرین میں یوکرینی فوج کی کارروائی گزشتہ 5 ستمبر سے دونوں فریقوں کے درمیان فائر بندی کے سمجھوتے کے بعد رک گئی ہے۔ مشرقی یوکرین کے علیحدگی پسندوں اور یوکرینی حکومت نے روس اور بیلاروس کی ثالثی سے جنگ بندی کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ یہ ایسی حالت میں کہ پچھلے کئی ہفتوں کے دوران کئی بار دونوں جانب سے جنگ بندی کے خلاف ورزی کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ جنگ بندی کے بعد ہونے والی لڑائیوں میں بھی دونوں طرف سے 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس عرصے میں دونیسک کے رہائشی علاقوں پر بھی توپ اور مارٹر کے گولے گرے ہیں۔ دریاسنا روسی وزارت خارجہ کے ترجمان الیگزینڈر لوکاشوویچ نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کیف کے لیے مولک ہتھیاروں کی فراہمی مخالفین اور یوکرینی حکومت کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کی مکمل پابندی کی جائے گی اور بھاری ہتھیاروں کو ان علاقوں سے نکال لیا جائے گا۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یوکرین کے بحران کے سیاسی حل کی ضمانت دیتی ہو۔
عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ کے مغربی ملکوں لائبیریا، سیرالیون اور گینی کوناکری میں ایبولا کے بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے ایبولا وائرس کو ایک سنگین چیلنج قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ مذکورہ بیماری نے افریقہ کے سبھی ملکوں کے سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو متاثر کر دیا ہے۔ تجارت کی عالمی تنظیم نے بھی براعظم افریقہ میں اس بیماری سے ہونے والے اقتصادی نقصانات کا تخمینہ بہت زیادہ لگایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے مغربی ملکوں میں ایبولا بیماری کی وجہ سے 32 ارب $600 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ دریسنا عالمی ادارہ صحت کے نائب سربراہ نے لائبیریا، سیرالیون اور گینی کوناکری میں ایبولا وائرس کے تیزی کے ساتھ پھیلنے کے پیش نظر دنیا کے دیگر ملکوں کی جانب سے سست روی کے مظاہرے کی مذمت کی ہے۔ ان تین ملکوں کے علاوہ نائجیریا، سینیگال اور جمہوریہ کنگو بھی ان ملکوں میں شامل ہو گئے ہیں جہاں ایبولا وائرس پھیل رہا ہے۔ اس وقت دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ایبولا وائرس کے پھیلنے پر گہری تشویش پائی جا رہی ہے اور ایک بڑا چیلنج یہ بیماری بن گئی ہے۔ برازیل کی وزارت صحت نے بھی کہا ہے کہ اس کے یہاں بھی ایبولا کا ایک کیس سامنے آیا ہے۔ خبروں کے مطابق فرانس نے بھی ایبولا کا مقابلہ اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ہوائی اڈوں پر احتیاطی تدابیر سخت کر دی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی ایشیا کے ممالک کو بھی ایبولا وائرس کا خطرہ ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ ان ملکوں میں محنت کشوں اور مہاجرین کی نقل و حرکت اور آمد و رفت کی وجہ سے ایبولا وائرس اس علاقے میں بھی پھیل سکتا ہے۔ اس درمیان یہ بھی اطلاع دیں کہ امریکہ اور برطانیہ میں ایبولا بیماری کے شکار دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پچھلے دنوں اپنے غیر رسمی اجلاس میں ایبولا سے پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال اور اس سلسلے میں انجام پانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ایبولا بیماری کا جائزہ لینے پر مامور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے نے جنرل اسمبلی کے غیر رسمی اجلاس میں کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایبولا بیماری کی جڑوں اور اس کے ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک تیزی کے ساتھ اقدامات انجام دیں اور اس کے لیے عالمی سطح پر مؤثر لائحہ عمل جلد سے جلد تیار کیا جائے۔ ایبولا بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ہنگامی کمیٹی کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ دنیا نے ابھی تک ایسا خطرناک وائرس نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایبولا صرف ایک علاقائی اور حفظان صحت کا مسئلہ نہیں بلکہ اس بحران کا عالمی سطح پر مقابلہ کیا جانا چاہیے جس کے لیے ہماگیر تعاون کی ضرورت ہے۔ ایبولا وائرس اس مرض میں مبتلا مریض کے بدن کا پسینہ دوسرے کو لگ جانے سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے اور اس بیماری کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ وائرس میں مبتلا افراد کا قرنطینہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ نے مغربی افریقہ کے ملکوں میں پھیلے ایبولا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے $1 ارب سے زیادہ بجٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ اس وقت ایبولا وائرس سے تقریباً 4,000 افراد کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے جن میں زیادہ تعداد لائبیریا، سیرالیون اور گینی کوناکری کے باشندوں کی ہے۔
ناظرین اور اسی کے ساتھ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔